نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز بھائیو اور بہنو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم چوتھے پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے اور اس کے چیدے چیدے نکات کا تذکرہ کریں گے جہاں پہ تیسرا پارہ ختم ہوتا ہے تو ابھی سورہ آل عمران جاری ہے اور سورہ آل عمران میں جو ہے پھر اس کا ایک حصہ جو پہلا حصہ ہے اور وہ اہل کتاب سے متعلق ہے وہاں پہ ہم نے یہ اس کا بیان پڑھا تھا کہ اہل کتاب اور خاص طور پر اہل کتاب میں سے نصارہ کو خطاب کیا گیا ہے اور پھر نصارہ کے عقائد ہیں ان پہ بات کی گئی تھی کہ آپ کے جو لوگ تمہارے عقائد ہیں ان عقائد پہ دیکھ لو کہ ہسٹوریکلی اور اس سے پہلے یہ سارا سلسلہ انبیاء علیہ السلام کا چلتا رہا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیش رو ہیں اور ان کے رشتہ دار اور ان کی والدہ اور ان کے خالو اور یہ سارے لوگ سلسلہ انبیاء کے سلسلے کے اور انسان تھے اور ان میں سے کوئی بھی جو ہے کسی کے اندر الوہیت کے شائبہ تک موجود نہیں تھا یعنی خدا ہونے کا. تو پھر تم نے یہ خدا کا جو یہ کہاں سے اپنا لیا ہے ان کے بارے میں خدا. پھر اصل اس کے بعد پھر اہل کتاب دونوں سے مراد ہیں کہ اہل کتاب کے جو 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 یہود ہیں اور نصارہ ہیں دونوں کہ ان کے اندر ان کا جو شر ہے اس سے آگاہی حاصل کرنے کے بارے میں جو قرآن میں ہدایت دی گئی ہے. اور جو بڑے مضامین ہیں قرآن اس سورت کے دو بڑے مضامین ان کے ساتھ یہ مضمون بھی بڑی اہمیت کے ساتھ جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے اور اس کے ساتھ نمایاں طور پر یہ موضوع بھی آیا ہے کہ مسلمان اہل کتاب سے کے شر سے آگاہی حاصل کرے. اور پھر خالی یہی نہیں ہے کہ یہ خالی معلومات اپنے پاس رکھے, ظاہر اس شر سے آگاہی کا کچھ مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس شر سے بچنے کا اہتمام کوشش اور اقدام کریں. اور پھر قرآن پاک نے ان کے اندر جو شر موجود ہے اس کو واضح کر دیا ہے کہ تم ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو لیکن تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ قوم ہے اور یہ وہ لوگ ہیں اور خاص طور پر یہود کا چونکہ مدینہ کے اندر زیادہ واسطہ تھا تو پھر یہود جو ہے کی طرف جو رخ پھیر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو اور پھر توحید اور انصاف کی دعوت دینے والوں کو قتل تک کر دیا. ان لوگوں نے یہ جو ہے دعوت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی دعوت کے دینے والوں کے ساتھ ان کا معاملہ یہ رہا ہے. پھر اللہ کی کتاب کے قانون سے انحراف کیا انہوں نے اور پھر جنت اور دوزخ کے متعلق اپنے عجیب خود ساختہ سے عقیدے بنائے کہ دیکھیں ہم اگر تو ہمارے مزے ہی مزے, ہم چوزن پیپل ہیں اور ہم اگر جو ہے وہ جہنم میں آگ میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے بس جائیں گے, اس کے بعد جو ہے وہ دائمی اور ہمیشہ کی جنت جو ہے وہ ہماری ہے. اور پھر یہ بھی بتایا قرآن نے کہ یہ نسلی تعصب میں مبتلا ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے بھی نہیں مانتے اور اس وجہ سے بھی ایمان نہیں لاتے کہ آپ بنو اسماعیل میں سے ہیں اور یہ خود جو ہے بنو اسماعیل میں سے نہیں بلکہ بنو اسحاق میں سے بنو اسرائیل میں سے ہے. تو یہ بھی اور سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ قرآن کی یہ بات کس قدر صحیح ہے کہ 1500 سال پہلے جب ان کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ یہ نسلی تعصب میں مبتلا ہیں تو اب دیکھیں کہ اب 1500 سال بعد اقوام متحدہ نے اس گروہ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ نسلی تعصب پہ مبنی ایک گروہ ہے, یہ قوم اور یہ ملک ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ بالکل ایسی ایک دائمی حقیقت ہے جو 1500 سال سے بالکل صحیح طور پہ دنیا ہر وقت میں صحیح ثابت ہو رہی ہے. پھر یہ جو ہے ان کے بارے میں بہت ساری اور بھی باتیں بنیں جن میں سے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ اپنے سوا دوسروں کے مال کھانے کو جائز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے اوپر یہ امیجین جو ہیں, یہ عرب جو ہیں, یہ جو جینٹائل ہیں, یہ گویمز ہیں, یہ جو ہے ان کے بارے میں ان کا مال کھانے پہ اور ان کو دغا دینے اور جھوٹ دینے اور ان کو فریب دینے اور ان سے جو ہے سود لینا جو ہے یہ بالکل جائز ہے ہمارے نزدیک, اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس بارے میں ہم سے کوئی جو ہے اللہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. پھر فرمایا کہ یہ کتاب کی آیات کو توڑ بروڑ کر پیش کرتے ہیں اور اس طریقے سے تاکہ حق جو ہے وہ چھپ جائے اور لوگوں کے سامنے نہ آ سکے. پھر یہ ان کے مختلف اقوال بھی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو فقیر کہتے ہیں اور اپنے آپ کو غنی کہتے ہیں, اس طرح کے کافرانہ قول بھی جو ہے یہ اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں اور یہ اس طرح کا نظریہ بھی جو ہے وہ رکھتے ہیں. اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بے جا اعتراض کرتے ہیں اور غیر منطقی مطالبے کرتے ہیں کہ تم دکھاؤ تمہارے اوپر کوئی آگ ایسے آسمان سے اترے اور تمہارا جو ہے وہ چیز جو تم اللہ کو پیش کرو تو وہ کھا جائے تو پھر ہم تمہیں رسول مان لیں گے. تو اس طرح کی باتیں اور مطالبے جو ہے پیش کرتے ہیں. اور یہ سب کچھ بتایا گیا کہ مسلمانوں یہ ہیں وہ یہود جو ہے, یہ اہل کتاب یہود یہ ہیں اور ان کا ماضی یہ ہے اور یہ کرتے رہے ہیں, اور تم اگرچہ ان کو دعوت دیے جاؤ, دعوت سے کبھی نہ رکو, لیکن تم اگر تمہارا جو ہے یہ خیال ہے کہ یہ تم جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے تم پر, یہ تم اس وجہ سے دل برداشتہ ہو کہ ایمان نہیں لاتے, تو تمہارے ذہن میں یہ باتیں جو ہے نہیں رہنی چاہیے. اور اس طریقے سے ان کی پوری اخلاقی عملی فکری اور اعتقادی گمراہیاں مسلمانوں کو ان کے خبردار کر دیا گیا ہے کہ مسلمان کہیں اپنا سادہ لوہی کے اندر جو ہے وہ ان کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو جائیں, اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ تمہیں اسلام سے پھیر کر کفر کی طرف لے جائیں گے. اور ایسا ہوا بھی کہ انہوں نے کوشش بھی کی کہ جو ہی آپ کو پتا ہے کہ آگے اس کا تذکرہ بھی آیا ہے قرآن کے اندر کہ اسی صورت کے اندر کہ جو جنگ احد کے اندر جب عارضی طور پر مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور یہ خبر پھیل گئی غلط طور پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, تو پھر ان کے بڑے لوگ جو ہے فوری طور پر سرگرم ہو گئے اور کہا کہ دیکھو اب جو ہے یہ تو اگر تو ایسے ہی نبی تھا, اگر یہ سچا نبی ہوتا تو کیوں جنگ میں شکست ہوتی, اور جو ہے واپس اپنے دین آبائی دین کی طرف لے چلو, اور ہم تمہیں جو ہے ابو سفیان سے جو ہے وہ جو اس وقت جو ہے کفار مکہ کے لشکر کا سردار تھا اس سے ہم تمہیں جو ہے وہ پناہ اور امان لے دیتے ہیں. تو یہ فوری طور پہ جو ہے مسلمانوں کو واپس کفر کی طرف لے جانے پہ جو ہے آمادہ ہو گئے, اور اس سلسلے میں فوری طور پہ کام جو ہے وہ شروع کر دیا. پھر اس کے بعد بڑے حصے کے اندر مسلمانوں کو واضح طور پر ہدایات دی گئی ہیں, اور ان کے یہ ہدایات ان کے اتحاد کے بارے میں, ان کی نظم کے بارے میں, تنظیم کے بارے میں, اور تفرقہ اور اختلاف سے اجتناب کے بارے میں. کیا مسلمان جو ہے بہت زیادہ ہو رہے ہیں تعداد کے اندر ہو رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ یہ صرف بھیڑ کی صورت میں ہو جائیں اور ان کے اندر تنظیم اور نظم و ضبط نہ ہو, اس وجہ سے یہ بڑے کیٹیگوری کے لیے بالکل واضح طور پر مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے. اور اس ضمن میں مسلمانوں کو تین ہدایات بہت واضح دی گئی. پہلی ہدایت یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا کامل طور پر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر زندگی کے ہر شعبے میں, ہر بات میں, آپس کے معاملات میں, لوگوں سے دوسروں کے جنگ کے معاملات, ہر جگہ پہ یہ مد نظر رہے کہ دیکھو اس معاملے میں, اس بارے میں اللہ کیا چاہتا ہے, اللہ کا کیا حکم ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہاری دشمنی یا تمہارے اپنے جذبات لوگوں کے معاملے کے اندر وہ غالب آ جائیں, اور جو منشا ہے اصل, جو مقصد ہے, جو ہدف ہے, جو اللہ کی رضا ہے اور جو اللہ کا جو مطلوب ہے, وہ جو ہے وہ پیچھے ہو جائے. اللہ کو, اللہ کے حکم کو ہر صورت کے اندر جو ہے مقدم رکھو. اور میں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون, زندگی کا اور اپنے حس پہ استطاعت, جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا تقوی اختیار کرو, زیادہ سے زیادہ پوسیبل جو ہے کسی شخص کی جو ہے استطاعت کے اندر, کیپیسٹی کے اندر ہے. اور اس عمرے میں, اس زمن میں زندگی کا کوئی ایسا موقع, کوئی ایسا لمحہ نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اور اللہ تعالیٰ کے اس تقوی سے اور کیفیت سے جو ہے وہ باہر ہو, یعنی کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اسی لمحے انسان کو موت آ جائے اور انسان اللہ تعالیٰ سے اطاعت کی باہر کی حالت کے اندر ہو. تو تمام زندگی جو ہے. اور دوسری بات جو بتائی گئی ہے ضمن کے اندر مسلمانوں کے لیے, وہ ہے کہ تم سب مل کر اجتماعی طور پر, مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کی رسی کو جو ہے تھام لو. اور میں وہاں تک سے ہوں بحبل اللہ جمیعم, جو ہے تم سارے مل کر اس کو, رسی کو تھامو. اور رسی کے بارے میں بھی جان لینا چاہیے کہ یہ عام جو ہے رسی کے بارے میں یہ ایک جو ہے کنسپٹ بھی یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ بالکل ثابت ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حبل اللہ ہے, یہ کتاب اللہ ہو حبل اللہ, یہ جو اللہ کی رسی ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے. حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض, یہ لٹکی ہوئی ہے آسمانوں سے زمین کی طرف, یعنی اس کا ایک سرا جو ہے وہ اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, اور اس کا دوسرا کنیکشن, دوسرا حصہ جو زمین کی طرف لٹکا ہوا ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ اس سے اس کو پکڑ لیں. اور یہی فرمایا ہے کہ پھر واعتصموا بحبل اللہ, اس حبل کو, اس رسی کو, اس کارڈ کو پکڑ لو. اور پھر جو ہے تیسری جو بات فرمائی ہے وہ فرمائیے کہ ولا تفرقوا, واعتصموا بحبل اللہ, بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اور تم پہ تفرقے اور اختلاف و انتشار سے بچو. یہ چیز جو ہے مسلمانوں کو کیٹیگوریکلی یہ بہت تین ہدایات واضح طور پر فرمائی ہیں کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد تنظیم ہوگی اور جو ہے نظم و ضبط ہوگا اور پھر تفرقے اور اختلاف سے بچ جائیں گے. تو انفرادی زندگی میں مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے, اور اجتماعی زندگی کے اندر بتایا گیا ہے کہ تمہاری اجتماعی زندگی جو ہے وہ قرآن سے عبارت ہو, قرآن کے احکام سے عبارت ہو, قرآن کی تعلیم سے عبارت ہو, تمہاری اجتماعی زندگی کے اندر قرآن کا چال چلن ہو اور اسی سے تم قرآن تمسک حاصل کرو, وہی تمہارے زندگی وہی ڈرائیو کرنے والی ہو, وہی انسپریشن ہو, اسی کا قانون ہو. تو یہ مسلمانوں کو جو ہدایت کی گئی ہے, اور یہ وہ ایک واحد وجہ ہے جو مسلمانوں کی جہاں بھی مسلمان دیکھیں گے کہ وہ مغلوب ہیں, وہ دوسری قومیں ان کے اوپر غالب ہیں, وہ آگے نہیں ہیں, وہ امامت میں پیچھے ہیں لوگوں کی, دنیا کی قوموں کی, تو اس کی واحد وجہ پھر یہی ہوگی کہ انہوں نے اس رسی کو پکڑنا چھوڑ دیا ہے, اس سے تمسک حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے, جس کی وجہ سے مسلمان پھر جو ہے وہ اور پھر اس کو چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے پھر اس کو چھوڑ کے تو پھر تو ایک ہی چیز بنتی ہے کہ وہ گروہ بن جائیں گے اور تفرقے میں ہوں گے اور انتشار میں ہوں گے. اور یہی آپ اگر موجودہ صورتحال کو دیکھ لیں یا ماضی کے اندر ماضی میں جھانک کے دیکھ لیں تو یہ بالکل یہ آئینہ ہمیں ہے, یہ قرآن کا قرآن جو دکھا رہا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوگا. اور جب ایسا نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو کرنے کا کہا ہے, اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر اس کے برعکس ہوگا جو جس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. مسلمانوں کو یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ دیکھو تمہیں ابھی حال ہی میں ایک نئی امت کے طور پہ برپا کیا گیا ہے, اور تمہیں جو ہے اب یہاں پہ وہ یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ تم پہ اب خلافت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست زمین پہ اتر کر لوگوں سے اور انسانوں سے جو ہے وہ خطاب نہیں کرتا, وہ کسی نے کسی رسول کو بھیجتا ہے, کسی قوم کو مقرر فرماتا ہے. اس سے پہلے 2500 سال تک یہ کام بنی اسرائیل کی امت جو ہے وہ بنی اسرائیل کی کرتی رہی ہے, اور اب جو ہے یہ کام ان کو معزول کر کے تمہیں دے دیا گیا ہے. تو یہ اب خلافت کی ذمہ داری, وائس جرنسی کی جو ہے یہ اب تمہیں دے دی گئی. اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی شریعت اور اس کا نظام اور اس کا دین اب تم لوگوں تک جو ہے پہنچاؤ گے. اس اپنی ذمہ داری کو پہچانو, یہ تمہارا فرض منصب ہی ہے, اور اسی کی جو ہے وہ تلقین کی گئی. یہ فرمایا گیا ہے کہ ولتکن منکم امتن یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, کہ تم لوگوں میں سے جو ہے تم میں سے ایک گروہ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کو بلائے خیر کی طرف اور معروف کی طرف, خیر کی طرف, نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. تو یہ وہ کام ہے جو کرنے کا ہے, اور یہ امت دنیا کا بہترین گروہ ہے جو انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لائی گئی ہے. اور یہ بات جو ہے یہ دو تین مرتبہ 104 آیت میں اور پھر 110 آیات میں اور پھر 114 آیات میں اسی مضمون کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. پھر مایا گیا کہ جو کام جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ان میں سے ایک کام جو ہے وہ سود ہے, اور سود کی حرمت کا بتایا گیا اور اسے بچنے کا حکم دیا گیا ہے, کیونکہ سود جو ہے وہ جس طریقے سے اسلامی معاشرے کے اندر اخوت, محبت, بھائی چارگی اور ایک جو ہے وہ نیٹ ورک ان کے اندر ہونا چاہیے, یہ جو ہے اس کا سمے قاتل ہے اس کے لیے سود. اور یہ تو معاشرے کے اندر حرص اور طمع اور بخل اور خود غرضی اور بغض و حسد کو جو ہے وہ پروان چڑھاتا ہے, اور یہ سارے بڑے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں کسی بھی اسلامک سوسائٹی کے لیے. اس لیے سود کی شدید حرمت اور شدید مذمت جو ہے وہ کی گئی ہے. پازیٹیولی کرنے کے کام میں فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اور پھر ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ و جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو اور جنت کے حصول کے طلبگار ہو اس کے کام کے ذریعے سے. اور یہ کام وہ ہے جو بار بار ریپیٹڈلی جو ہے وہ آفٹر ریپیٹ کیا گیا ہے اس صورت کے اندر جو ہے یہ دونوں کام کرنے کو, کیونکہ اسی سے مسلمانوں کی اسی سے اس کے اندر سروائیول ہے, اور اسی سے مسلمان جو ہے وہ اپنا اصل کام, مقصد زندگی جو ہے, فرائض منصبی جو ہے وہ اس کے ذریعے سے وہ کر سکیں گے. پھر مشاورت کا حکم دیا گیا ہے کہ تمام اجتماعی امور کے اندر اپنے مسلمان جو ہے وہ مشاورت, آپس کی مشاورت کریں, کنسلٹیشن کریں, شورا کے ذریعے سے اپنے کاموں کو سر انجام دیں, چاہے کوئی بھی کام ہو ان کا, چاہے اپنے میں سے ان کا کسی حکم کو مقرر کرنا ہو، امیر بنانا ہو، خلیفہ چننا ہو، اپنا لیڈر منتخب کرنا ہو، یا پھر دوسرے اجتماعیت کو جو کام ہے، کوئی جنگ ہے، کوئی ایسا ہے معاملہ ہے، تو ان تمام کاموں کے اندر مشاورت کا جو ہے اس طرح حکم دیا گیا. اور پھر یہ فرمایا گیا کہ یہ جب تم مشاورت کر لو تو پھر مشاورت کے بعد پھر جب کسی نتیجے میں پہنچ جاؤ تو پھر اس کے بعد جو ہے واپس جانا نہیں ہے، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو. فیضہ ازمتا فتوکل اللہ، جب تم فیصلہ کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ کرو، اور یہ جو ہے کرنے کا کام ہے. مسلمانوں کو کہا گیا کہ ثابت قدمی یعنی صبر اور تقویٰ کا حکم دیا گیا. اور اس قرآن مجید اس سورت کے اندر چار مقامات کے اوپر یہ صبر اور تقویٰ کا اکٹھا حکم دیا گیا مسلمانوں کو، کہ ظاہر مسلمان بڑے سخت جو ہے چیلنجنگ حالات کا سامنا کر رہے ہیں اور سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور مسلمانوں پہ ہر وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی دشمن جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ دو چیزیں تمہیں ثابت قدمی یعنی تم صبر کرو حالات کے اوپر مشکل حالات میں، اور اللہ تعالیٰ کے تقوی اختیار کرو، تو یہ دو چیزیں ہیں تمہیں صحیح معنوں کے اندر قوت مہیا کریں گی اور تم جو مشکل حالات ہیں ان کے سامنے جو ہے کھڑے ہو سکو گے. مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اگر جو ہے وہ مسلمان اللہ کی مدد کریں گے تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ان پر غالب آ سکے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا. اور ظاہر یہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ کافی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہونے والا اور سامنے آنے والا نہیں ہے. لیکن دراصل یہ مسلمانوں کا ایک کہہ لیں کہ مسلمانوں کو آزمائش ہے، اور اس طریقے سے مسلمان جو ہے وہ جانچے جائیں گے کہ کون وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول اور اس کے دین کے لیے اور دین کی نصرت، اعانت اور مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ وہ کام ہے جس کو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد قرار دیا گیا. فرمایا کہ اگر تم ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اس میں جان لینا چاہیے کہ یہ اس طریقے سے دین کا کام کرنا اور دین کے ساتھ وابستہ ہونا اور دین کی اشاعت اور دین کی مدد اور دین کی تبلیغ اور دین کا کام جو ہے اور دین کو غالب کرنا اور دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا، یہ وہ کام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا کام کہا ہے. تو یہ جان لینا چاہیے اچھی طرح کہ مجھے کیا یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یا پھر میں ان لوگوں کی نسبت جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہوں. یہ اس حوالے سے جو ہے یہ بہت اہم ہے کنسپٹ بلڈنگ کے لیے، کم از کم کنسپٹ بلنے کے لیے. پھر شہداء اور جو شہادت کی موت ہے اس کے بارے میں لوگوں کا جو ایک طرز عمل رہا ہے اس کے بارے میں تو پورا کنسپٹ جو یہاں پہ تبدیل کر دیا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ یہ جو لوگ فوت ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر، اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت اور مدد اعانت کرتے ہوئے جو مارے جائیں، ان کے بارے میں اس طرح نہ کہو کہ اگر وہ نہ جاتے تو نہ مرتے، اور اگر وہ جو ہے ان کے بارے میں تو کہا گیا کہ یہ تو بڑی سبلائم لائف اور بڑی ایسی زندگی پاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جس کا جو عام لوگوں کو جس کا شعور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بڑا خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے. ان کو تو اس دنیا سے جو ہے اونجل ہوتے ہی جو ہے جب ان کی روح چلی جاتی ہے تو ان کا روح جنت کے اندر ان کی روح کا استقبال کیا جاتا ہے، اور ان کے بڑے ان کی ضیافتیں اور اللہ تعالیٰ خصوصی معاملہ فرماتا ہے، اور وہ ایک زندگی ہے پاتے ہیں جو جس کا ادراک اور شعور جو انسانوں کو عام کو نہیں ہے. اس کے بعد 60 مسلسل آیات کے اندر جنگ احد پہ تبصرہ ہے. اور یہ تبصرہ ان تبصرے میں ان کمزوریوں کا ذکر کیا گیا ہے جو دعوت یعنی جو اسلام کی دعوت اور پھر اس اسلامی تحریک کے اس اہم اور نازک موقع کے اوپر نمودار ہوئیں، جن کی وجہ سے یہ جنگ کا جو موقع تھا جنگ احد کا وہ اس کی ایک حاصل ہوئی فتح بالکل جنگ کے آغاز کے اندر ہی جب کفار کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، تو وہ ایک فتح یہ فتح ایک عارضی شکست کے اندر جو ہے تبدیل ہو گئی، اور مسلمانوں کو بہت سا جانی نقصان اٹھانا پڑا، 70 کے قریب لوگ شہید ہو گئے. 40 کے قریب لوگ جو ہے وہ زخمی ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شدید زخمی ہوئے، آپ کی جو ہے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ بے ہوش بھی ہو گئے اور بہت سا خون جو ہے وہ بہا اور آپ جو ہے بے ہوشی کی حالت آپ پہ طاری ہو گئی۔ تو یہ صورتحال جو ہے جو پیش آئی، تو اس پہ قرآن پاک نے اللہ تعالی نے تبصرہ فرمایا کہ تم نے کمزوری دکھائی ہمارے، پھر تم نے حکم میں اختلاف کیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ یہ 50 تیر انداز جو ہے اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے کسی کوئی بھی صورت پیش آ جائے، اس کسی صورت کے اندر بھی پہ نہیں تو پھر انہوں نے جو ہے فرمایا کہ تم نے پھر مال غنیمت کی محبت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو تمہارا مقامی کمانڈر تھا حضرت جابر بن عبداللہ ان کی نافرمانی کی، اور تم میں سے کچھ اس دنیاوی چیز یعنی مال یا پھر فتح جو بھی اس سے یہاں پہ مراد ہو یہ زیادہ انہیں محبوب تھی، اور پھر تمہارے اندر داخلی کمزوریاں تھیں، اور یہ ان کمزوریوں کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ تمہیں اپنے اندر سے یہ کمزوریاں دور کرنی ہوں گی، تم ایک ایسا گروہ ہو جو حق کے لیے اٹھایا گیا ہے، اور اگر ایسا رہا تو پھر مستقبل میں اس امت کو اور تم کو اس سے بھی زیادہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے جو تمہاری دعوت اور اسلام کی بڑھوتری کے اندر ایک صد راہ ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کمزوریوں کو تم ایڈریس کرو اور ان کو جو ہے تم ختم کرو۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو واضح طور پر ان کمزوریوں کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا، اور پھر جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا شدید مالی نقصان آپ کہہ سکتے ہیں، اتنا ہی جتنا کہ بدر کے اندر جو ہے وہ قریش مکہ کو پہنچا تھا، تو اس جو نقصان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ تمہاری اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک بڑی آزمائش تھی، اور اس آزمائش کی حکمت میں یہ بھی بتایا گیا کہ تمہارے اندر تمہاری اس سوسائٹی کے اندر مدینہ کے اندر تمہارے اندر منافقین اس طرح پیوست ہو گئے تھے کہ انہیں تمہارے لیے پہچاننا جو ہے وہ مشکل ہو گیا تھا، لیکن اس آزمائش نے جو بڑی سخت آزمائش تھی، اور جب 3000 کا لشکر بڑے پورے اپنے جلاہ و جلال کے ساتھ اور سامان حرب جنگ کے ساتھ اور بڑے اس کے ساتھ جو ہے وہ تمتراک کے ساتھ حملہ آور ہوا، تو پھر تم لوگ تو تھوڑے سے تھے، اور پھر ان میں سے جو بھی جو منافقین تھے وہ بالکل الگ ہو گئے، جو ہے وہ 300 منافقین جو ہے وہ عبی بن عبداللہ کی قیادت کے اندر وہ الگ ہو گئے، اور وہ جنگ سے انہوں نے انکار کر دیا لڑنے سے۔ تو یہ تمہارے لیے ایک آزمائش تھی، لیکن اس طریقے سے کیا ہوا کہ خالص اور جو کھرا ہے وہ کھوٹے سے بالکل الگ ہو گیا، اور منافقین کے کردار پہ نسبتاً طویل جو ہے وہ ایک بحث کی گئی ہے، اور بتایا گیا ان کے کرداروں کو سامنے لایا گیا کہ دیکھو یہ بھی مارے آستی ان کا ایک کردار ہے تمہارے اندر، تو ان کو تمہیں پہچان لینا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کس طریقے سے رشوت دوانی کرتے ہیں تمہارے خلاف، تو یہ جو ہے تمہیں انہیں بھی پہچان لینا چاہیے، اور یہ جو جنگ کے لیے جو لوگ چلے گئے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنہوں نے مل کر جو ہے وہ جنگ کی ہے کفار کے ساتھ، تو یہ خالص جو ہے وہ زر ہے، لیکن ان کے اندر پھر کچھ کمزوریاں تھیں، ان کے اندر اور ہے، تو اس طریقے سے تمہیں اس کو جو ہے دور کرنا ہوگا اور خالص کو اندر بنانا ہوگا۔ پھر متفرق کچھ احکامات بھی ہیں جن میں کہا گیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر اور شہید ہونے کی خبر عام ہو گئی تو اس کے بارے میں بھی تبصرہ کیا گیا ہے، اور پھر جو کسی کچھ صحابہ نے تو پھر تلواریں جو ہے وہ پھینک دیں کہ اب کیا لڑنا، تو اس وقت تو پھر اور بھی اس مسلمانوں کی جماعت کو شدید جانی نقصان پہنچا کہ ظاہر دشمن ہر طرف سے قتل عام کر رہا تھا، تو فرمایا گیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو بھی نبی کا مشن ہر صورت کے اندر جاری رہنا چاہیے، یہ تمہاری غلطی تھی کہ ایسا کرنا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد داعی اور مبلغ کے کردار پہ بھی روشنی جو ہے وہ ڈالی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک روشن کردار اور ایک روشن نمونے کی صورت کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے انتہائی نرم مزاج ہیں واقع ہوئی ہے، اور آپ نے اس دعوت کی خاطر زندگی کی ہر راحت کو قربان کر دیا، اور آپ نے انتہائی سخت اور تکلیف دہ باتوں کو بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کیا ہے، تو یہ وہ داعی کا کردار اور ایک مبلغ کا کردار ہے، اور آپ اس کے باوجود لوگوں کے ساتھ بڑے انتہائی رحم دل ہیں، رحم دلی کا معاملہ کرتے ہیں اور نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वस्फ मुबारक को बड़ा नुमाया तौर पेश किया गया। फरमाया फमा रहमत मिन अल्लाह लिंत लहुम वलो कुंत फज्जन गलीज अल कल्ब लन फज्जू मिन हौलिक। अगर आप जो ये अल्लाह ताला की रहमत है कि आप बड़े नरम दिल हैं लोगों के लिए, और अगर आप जो है वो सख्त दिल होते लोगों के लिए, सख्त जबान होते लोगों के लिए, तुर्श रूह होते लोगों के लिए, तो फिर तमाम लोग आपके इर्द गिर्द से छट जाते। फिर इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार काम बताए गए हैं, चार फराइज, फराइज चार गाना बताए गए हैं, जो इस कुरान के अंदर मजमूई तौर पर भी चार दफा जो है जिनका जिक्र आया है। और वो यहाँ पर फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर अल्लाह की किताब की आयात की तिलावत करते हैं, और तिलावत से मुराद मफहूम है कि वो किताब को जो है जो भी उसका मफहूम है उसके अल्फाज को भी और उसके मफहूम को भी खोल कर बयान करते हैं, लोगों को तज़किया करते हैं, किताब की तालीम देते हैं, जो भी किताब में बयान किया गया उस तालीम को जो है वो बताते हैं, और किताब की हिकमत जो है बयान करते हैं कि उसके अंदर जो है काम है वो उनके अंदर उनको खोल कर जब बयान करते हैं तो वही जो हिकमत करार पाती है। तो ये काम है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करने के, और तीन जो काम है इन तीन काम कुरान की वजह कुरान के हवाले से हैं, और कुरान के हवाले से फिर लोगों का तज़किया करते हैं। और फिर फलाह के चार उसूल बताए गए आखिर के अंदर उम्मत के लिए, पूरी उम्मत को, कि तुम्हारे लिए हमेशा के लिए ये उसूल है, और जब भी तुम्हारा तुम्हारे दुश्मन हमेशा रहेंगे, तुम्हारा मुकाबला दुश्मनों के साथ हमेशा रहेगा, लेकिन तुम इन चार चीजों को अख्तियार करोगे तो बहरहाल ये फौज और फलाह और कामयाबी के चार असूल हैं उम्मत के लिए। फरमाया पहला कि सब्र इस्तेकामत, यानी जितने भी मसायब आए और मुश्किलात आए उनके अंदर दिल छोटा ना करें और अपने उसके ऊपर जो है वो सब्र करें। फिर दूसरी बात इससे बढ़कर आगे जब बताएगी और वो भी इसी से रिलेटेड है, वो मसाबरा है, और मसाबरा ये है कि इन कंपेरिजन जो है दुश्मन के मुकाबले में निस्तन ज्यादा इस्तेकामत का मुजाहरा करना, यानी जितना दुश्मन जो है वो कर रहा है, तकलीफ उठा रहा है, जितना दुश्मन जो है वो सफर कर रहा है, इससे तुम कहीं ज्यादा सब्र का मुजाहरा करो, कहीं ज्यादा जो है वो मुसीबतें जो है तुम बर्दाश्त करो उनके मुकाबले के अंदर, तो ये मसाबरा है। तो ये मसाबरत की जो है वो तलकीन की गई है, जो है वो बताया गया उसूल। और तीसरा बताया गया मराबता, और ये दुश्मन के मुकाबले में अपने आप को तैयार रखना जंग के लिए, कि किसी वक्त भी अनहोनी, किसी अचानक भी तौर पे कोई जो है वो तलाजमा कौम जो है तुम्हारे ऊपर चढ़ दौड़े तो तुम्हें अब बिल्कुल तैयार पाए उसके लिए, और तुम सामान्य जंगो हर्ब जो भी उस जमाने का है, चाल चलन है, जैसा भी है, चाहे जो घोड़े हैं और चाहे तीर और तलवार हैं और बंदूकें हैं और एटम बम हैं और मिसाइल हैं और इससे भी कोई आगे की टेक्नोलॉजी है, तो वो सारी की सारी फिर तुम भी तैयार रखो इसके लिए, जो है वो अपने दुश्मन के लिए तुम तैयार रहो, ये तुम्हारे और तुम्हारी दीन की बका के लिए बहुत जरूरी है। और चौथी बात ये कि इन सब चीजों के होते हुए अल्लाह ताला के तकवा को मत भूलो, ये मत भूलो कि अल्लाह ताला क्या चाहता है, अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है, किन चीजों का हुक्म देता है, किन चीजों को नापसंद करता है, ये बात तुम्हारे हमेशा मद्दे नजर रखनी चाहिए। तुम अल्लाह ताला के लिए काम करने वाले हो और अल्लाह ताला तुम्हें देखने वाला है। यहाँ पे इस सूरत का इख्तिताम होता है और उसके बाद सूरह निसा शुरू होती है। ये जंगे उहद के 3 से 4 साल के बाद नाजिल हुई है। सूरह आले इमरान के बाद जो सूरत नाजिल हुई थी वो सूरह अनफाल है जो है, लेकिन उसके बाद जो है वो यहाँ पे कुरान मुसफ के अंदर सूरह निसा को रखा गया है। तो जंग उहद यानी 2 हिजरी में हुई और 3 और 4 हिजरी के अंदर ये सूरह नाजिल हुई है। जंग के बाद की जो सूरत हाल थी जिसमें मुसलमानों को बहुत सारे खानगी आयली और खानदानी उमूर जो है का सामना था, जिसमें निकाह और महर और विरासत वगैरह थे, इस सूरत में उनका जिक्र और तफसील बताई गई है। इस्लाम के निज़ाम मुआशरत, निज़ाम हकूमत, निज़ाम अदल व इंसाफ की वजाहत की गई है, औरतों के मसाइल का जिक्र है, आयली कवानीन का जिक्र है, मुआशरती कवानीन और ताज़ीरी कवानीन पीनल कोड का जो है इनमें इसके अंदर जो है तफसीलन जिक्र आया है। और एक जो है कदम और आगे एवोल्यूशन में और जो इस्लामी मुआशरे के कवानीन है उनके इर्तका के अंदर हुआ है कि जो भी इब्तदाई अहकाम और इंटरम अहकाम जो सूरह आले बकरा के अंदर आए थे, फिर उनमें एक आग इजाफा हुआ है जो है सूरह आले इमरान के अंदर, और फिर मजीद इजाफा آگے جو ہے وہ پڑھے ہیں سورہ نساء کے اندر. تو انشاءاللہ ہم کل سورہ نساء کے احکام کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.